سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، لا حول ولا قوة الا باللہ. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تفسیرها، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو ظاہر بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی دان تھے، عربی جاننے والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال فرمانا، دریا فرمانا، اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ اس کی معنویت، باطنی معنی اور حقیقی معنی مراد لینا چاہتے تھے. تو جس طرح ادب ہے تو وہی ادب کے مطابق انہوں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب جانتے ہیں. مرشد میرے شیخ نے جب یہ واقعہ سنایا تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کے معنی ہیں لا حول عن معصية اللہ الا بعصمت اللہ، یعنی ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ تعالی کی حفاظت سے. اور ولا قوة على طاعة اللہ الا بعون اللہ، اور ہمارے اندر قوت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. اللہ خوش ہو جائیے، یہ ابا کی جان کو لپٹی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو لا حول ولا قوة الا باللہ ہے، یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کیوں؟ اس کی برکت سے، اس کی برکت سے اللہ تعالی نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناؤ اور اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو. اپنی حاجات، چاہے وہ دنیاوی بھی ہوں، اپنی دنیاوی ضروریات کو بھی اللہ تعالی سے ہم لوگ مانگے اس کو پڑھ کر. 7 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو پڑھ کر دعا مانگے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. جانے دو، اس کو بھیج دو. 7 مرتبہ پڑھ کر. میرے مرشد میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ دیکھو، اس سے یہ پتا چلا کہ عبادت کی توفیق اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہے، یہ ہمارا کمال ہے، اور گناہ سے بچنے کی جو ہمت اور توفیق ہے بھی، یہ بھی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، یہ بھی ہمارا کمال ہے. اور ایک بات اور عجیب فرمائی، فرمایا کہ دیکھو، اگر ہم نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اگر ہم گناہ سے بچے، اور اگر ہم گناہ کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں نقصان ہے. حضرت نے پھر اس کو ایک عجیب انداز سے سمجھایا، حضرت کا سمجھانے کا ایک خاص انداز. فرمایا کہ دیکھو، ایک ہاتھی تھا، تو وہ ہاتھی جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، تو ایک مچھر وہاں سے گزرا، مچھر کو لگی تھی بھوک، صبح سے کھایا کچھ نہیں تھا، اضطراری حالت تھی. تو اس نے کیا کیا کہ ہاتھی کی کھال میں اپنی چھوٹی سی سونڈ کو داخل کر کے تھوڑا سا مال چرا لیا ہاتھی کی کھال سے، کئی انچ موٹی ہوتی ہے. اب اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ بھائی، میں تو بزرگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، مدرسے میں بھی پڑھتا ہوں اور اللہ والوں کی خدمت میں بھی جاتا ہوں، تو یہ تو میں نے بڑی غلط حرکت کی کہ ایک ہاتھی مخلوق کو نقصان پہنچایا. تو اب وہ جو ہے وہ آیا ہاتھی کے پاس ہاتھ جوڑ کر زارو قطار معافی مانگنے لگا کہ ہاتھی بھائی مجھے معاف کر دو، میری اضطراری حالت تھی، مجھے ہوش نہیں آیا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اب مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو، بھائی میں بزرگوں کے پاس بیٹھنے والا ہوں، مجھے میری اس غلطی کو معاف کر دو. ہاتھی نے پوچھا کیا بات ہے؟ بات یہ کہ میں نے تمہاری کھال میں اپنی سونڈ کو داخل کیا اور اس سے تھوڑا سا اپنا پیٹ بھر لیا، ننا سا پیٹ. تو ہاتھی ہنسنے لگا، اس نے کہا ارے بیوقوف، تو کب آیا، تو کب میرے پر بیٹھا، اپنی سونڈ کب میری کھال میں داخل کی، کب واپس گیا، مجھے خبر ہی نہیں ہے. یہ بات فرما کر میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، ایک مچھر ایک چھوٹی مخلوق ہے، ہاتھی ایک بڑی مخلوق ہے. جب چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو ہم مخلوق جو عاجز اور بے بس اور محدود ہیں اللہ تعالی کی ذات کا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لہذا اگر ہم گناہ کرتے ہیں 100% ہمارا اس میں نقصان ہوتا ہے. یہ تو تھی گناہ کی بات، عبادت پر بھی سمجھایا. فرمایا ایک ہاتھی جو ہے وہ کہہ رہا تھا ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ہائے میری کمر میں درد ہو رہا ہے، ہائے میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. وہاں سے ایک مچھر گزرا رحم دل، اس کے دل میں رحم آئے کہ ہائے بےچارہ جو ہے اس کو اتنا درد ہو رہا ہے. تو اس نے آستین چڑھائی اور آستین چڑھا کر اس کی ٹانگیں دبانا شروع کی، ایک گھنٹہ ایک ٹانگ، دوسری ٹانگ ایک گھنٹہ، چاروں ہاتھ اور پاؤں ایک ایک گھنٹہ چار گھنٹے دبائے، پھر اس کی کمر پر سوار ہو گیا، کمر اس کی ایک گھنٹہ دبائی، ایک گھنٹہ اس کا سر دبایا، چھ گھنٹہ اس نے پسینے پسینے ہو گیا بےچارہ. خیر پھر اس کے بعد اپنی برادری میں گیا اور جا کر کہتا ہے او جی آج تو میں نے کمال کیا. کیا کمال کیا؟ کہ آج تو میں نے ہاتھی کی خدمت کی ہے. اب انہوں نے کہا لو تو کہاں، چے پدی کا شوربہ، ارے تو کہاں اور ہاتھی کہاں؟ اس نے کہا چلو. اب وہ برادری والے گئے مچھر کو لے گئے، اچھا بھی پوچھتے مچھر کو، سب نے کہا ہاتھی بھائی، ہاتھی بھائی یہ جو مچھر کہہ رہے اس نے آپ کی چھ گھنٹہ خدمت کی ہے، ہاتھ پاؤں اور کمر اور سر دبایا. ہاتھی ہنسنے لگا، ارے یہ کب آیا، کب میری ٹانگیں دبائی، کب میرا سر دبایا، کب میری کمر دبائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ اکبر. میرے پیارے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب داز میں کاتم فرماتے ہیں، ہم لوگ اگر دین کا کام کریں، ہمارا درس ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، تبلیغ ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، تقریر کریں، عبادت کریں، حج کریں، مال خرچ کریں، شہید اپنا خون خون شہادت پیش کرے، مالک مالدار اپنا مال پیش کرے، عالم اپنا سارا علم خرچ کرے، عابد ہر لمحہ ہر سانس اللہ کو عبادت کرے، اللہ کی عظمت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ عبادت کا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے کہ اللہ مجھ سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. وما عرفنا کا حق کا معرفت ہے اور آپ کی جو معرفت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیا عالم ہے، کتنی بڑی ذات، لیکن ان کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیں. یہ ان کا کرم ہے، حق ادا تو نہیں کر سکتے لیکن چونکہ ان کا حکم ہے تم نے کرنا ہے، ٹوٹی پھوٹی پیش کرنی ہے. جیسے بچہ ہے نا، اب وہ بچہ باپ اسکول بھیجتا ہے، مدرسے بھیجتا ہے، اب بچہ ٹوٹی پھوٹی دباؤ میں کچھ سیکھ کر آتا ہے تو باپ اگر وہ سیکھ کر آتا ہے باپ کتنا خوش ہوتا ہے، شاباش ٹرافی دلاتا ہے، کتنا اسے پیار کرتا ہے. اور اگر وہ بچہ نہ جائے تو باپ ناراض ہوتا ہے، حالانکہ سیکھتا ہی کیا ہے وہ وہاں پر جا کر، کھیل کود ہی کرتا ہے لیکن جانے سے خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم عبادت سے اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود اگر نہ کریں وہ ناراض ہوتے ہیں. اب دیکھیے کتنا، اگر ہم اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو اس میں تو ہمارا فائدہ، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ان کا کرم دیکھیے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر غصہ فرماتے ہیں. اب آپ بتائیے، ہم نے ضرورت ہماری مانگ ہم رہے ہیں اور وہ اپنے خزانے میں سے عطا فرما رہے ہیں، لیکن ان کا کرم دیکھیے، مانگنے والے سے اس حج قضیہ عکس کر لیں تو مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہو رہے ہیں. اب آپ بتائیے ان کا کیا فائدہ ہے، دینے پر خوش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے بچہ ماں باپ سے جب مانگتا ہے نا، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، باپ کو خوشی ہوتی ہے، اور نہ مانگے مستغنی بنے، ماں باپ کو ناراضگی ہوتی ہے. ربا کی شفقت بھی ایسی ہے، مانگنے والے سے خوش ہو رہے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہو رہے ہیں. یہ کمال شفقت نہیں ہے، کتنا ان کا کرم ہے، حالانکہ وہ اپنے خزانے سے دعا فرما رہے ہیں. لیکن چونکہ ان کو خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، خزانہ بنایا بھی ہمارے لیے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم مانگو ہم تمہیں دیں گے. اس لیے ہماری جو ضرورت ہے، ہماری جو ضرورت ہے ہم اللہ سے کیوں نہ مانگے، مخلوق سے مانگے بے بس. اب بےچارا ماں باپ ہے، اولاد اپنی ماں باپ سے مانگنا چاہے، اولاد ہے بےچارے، ماں باپ ایسا ہوتا ہے بچے نے سائیکل مانگی ماں باپ کے پاس نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کوئی اور چیز مانگی ماں باپ کے پاس نہیں ہے، تو کیا ہے کہ وہ ماں باپ سے کہتا تو ہے لیکن وہ اپنی ضرورت پھر کیا اللہ سے مانگتے. میرے مرشد نے سنا کہ غریب آدمی تھا، فاقے ہو رہے تھے، تو اس کی بیوی نے کہا بھائی جاؤ بادشاہ سے کہو، بادشاہ بڑا رحم دل اور عادل ہے، اس سے جا کر مانگو. اب وہ بادشاہ کے پاس محل آیا، پتہ چلا بادشاہ مسجد میں ہے، وہ مسجد میں گیا، مسجد میں گیا دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا، جب فارغ ہوا تو وہ دیکھا تو سمجھ گیا کوئی سائل ہے کچھ پوچھنے والا. بھائی کیا چاہیے، کہو کیا بات. کہا میں تو اپنی بات پہلے بعد میں پیش کروں گا، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کر رہے تھے، یہ دعا مانگ رہے تھے کیا کر رہے تھے. میرے مرشد نے واقعہ سنایا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا. کہا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگ رہے، آپ کے پاس تو اتنا کچھ ہے آپ اللہ سے مانگ رہے. کہا بھائی بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، اس لیے میں اللہ سے مانگ رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اب جانے لگا. ارے کہاں جاتے ہو، اپنی ضرورت تو تم نے بتایا نہیں. کہا نہیں بس مجھے جو ضرورت تھی میری پوری ہوگی. سبق مل گیا. کیا سبق مل گیا؟ کہا اب سبق یہ مجھے مل گیا، جب آپ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کے موت آ جائے تو بس مجھے سبق یہ مل گیا، میں آپ سے نہیں اللہ ہی سے مانگوں گا. سبحان اللہ. تو ہم بھی اللہ سے مانگے، وہ ہماری ضرورت کو پورا فرمائیں گے. تو میرے پیارے علماء حضرات اور ہماری مائیں بہنیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے ادا مانگنے والا، اور مانگنے والی خوش ہوتے ہیں اس سے سوال کریں کہ آپ ہمیں اللہ آپ عطا فرمائیں. ہماری 10 ضرورتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، کتنی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس کو اللہ سے مانگیں. میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو خاص طور پہ عبادت اگر تم تھوڑی بھی کر لو، اگر عبادت تم تھوڑی کرو جیسے فرض واجب سنت موقع دا تو بس ٹھیک ہے، لیکن فرمائے گناہ سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرو، کیونکہ گناہ جو ہماری بندگی کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے. جیسے اگر کوئی عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس لعنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لعنت صرف اس عورت پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے باپ پر بھی ہوتی ہے، اس کے شوہر پر بھی ہوتی ہے، اور ہر وہ محرم جو اس کو اس چیز سے روک سکتا ہے چاہے زبان سے بھی ہو یہ لعنت اس پر بھی ہوتی ہے. اور میرے مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی، میرے پیارے شیخ و مرشد فرماتے ہیں جب ایک عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے 100 مرد اس کو دیکھتے ہیں، ہر مرد کو ایک لعنت ملتی ہے، ایک مرد نے دیکھا ایک لعنت ملی، لیکن اس عورت کو اگر 100 مردوں نے دیکھا تو اس عورت کو 100 لعنتیں ملیں گی. کتنی عجیب بات ہے، یعنی ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں تو 100 لعنت ملے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک لعنت ملے. اس لیے شرعی پردے کا اہتمام ہو. اور شرعی پردہ کیا ہے؟ جیسے مرد ہے، مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنے بھائی کی بیوی سے پردہ کرے گا، یہ مرد کا مسئلہ ہے، اس کو کرنا ہے. اور اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کرے گی، اور اسی طرح سے اپنی بہن کے شوہر سے، پڑھائیاں بہنوئی بھائی جان کہہ کے لپٹی چلی جا رہی ہیں اس سے، یہ کیا بے شرمی ہے جس سے پردہ ہے. ابھی شہزادی آئی ہے کوئی نہیں، وہ بچی ہے، اس کو ابھی وہ چھوٹی ہے، وہ باپ کی محبت میں مجبور ہے اس لیے اس کو آگے بھی گڑیا. اب خبردار گھر بیٹھ جا کے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ اتنی وہ اپنی محبت سے مجبور ہے، وہ آپ کی محبت میں مجبور ہے. میرے مجلس شروع کی نا تو میری چھوٹی بچی تھی، تو کیا کرتی تھی بس وہ آ کے گود میں بیٹھ جائے، کبھی یہ کبھی وہ، تو میں حضرت سے عرض کیا، کیسا تو مجھے غصہ آتا، جھنجھلاٹ ہوتی کہ بیان میں. فرمایا عجیب، وہ بچی ہے چھوٹی سی، وہ محبت اور شفقت سے آ رہی اور تم اس سے جھنجھلا رہے. پھر بس پھر وہ تو یہ ہوتا تھا کبھی گود میں چڑھ رہی ہے کبھی مائک چھیڑ رہی ہے کبھی کچھ, اور کبھی ایسا ہوتا تھا میں اندر بیان کروں وہ باہر بیٹھی بیان کر رہی. بچے نقل کرتے نا کہ میں یہاں سے اور وہ زور زور سے اندر باہر لگی ہوئی ہے. تو یہ بچوں کی عجیب ادا ہے, یہی تو معصومیت کی ادا ہے جو دل کو بھاتی ہے. اس لیے کوئی بات نہیں. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے سکھایا کہ دیکھو عورت اس کا اپنے بہن کے شوہر سے پردہ ہے, اور جس طرح سے اچھا پردے کی کچھ شرائط ہے, اس شرط میں یہ جیسے برقع پہنا. اب ہمارے آج کل فیشنیبل برقعے چل پڑے, ماڈرن ہو گئے ہیں, یعنی مرد بھی ماڈرن. جیسے مرد اپنی داڑیوں کو گڑبڑ کرتے ہیں, کوئی ایک مٹھی سے کم رکھ رہا ہے, یا جو ہے کسی نے بالوں کو کالا کر لیا. اب مشین پرانی ہو گئی, بالوں کو کالا کرنے سے کیا فائدہ؟ یعنی پرانی عمارت کو نیا رنگ کر لیا تو عمارت تو پرانی رہے گی, نئی نہیں ہو سکتی. اب وہ نیا کالا رنگ لگا رہے ہیں. اچھا میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی, فرمایا کہ عورتیں بھی داڑھی رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں, لیکن بغیر داڑھی آئے ہوئے. کیونکہ عورتیں گھبرائیں نہیں کہ جی ہمیں بھی داڑھی رکھنی پڑے گی کیا, یہ نیام اللہ آیا داڑھی رکھوا رہا ہے ہم کو. نہیں, فرمایا کہ نہیں تم نے داڑھی نہیں رکھنی, بلکہ صرف اتنا کرنا ہے کہ شوہر کو جب ناشتہ پیش کرو دیسی انڈا بنا دو, اس کو مکھن بنا دو, یعنی اس کو پراٹھا بنا کے دو, جو بھی جس کے گھر میں میسر ہے سامنے رکھ دیا, اور سب اتنا کہہ دے کہ میاں جی اللہ کے لیے آپ داڑھی رکھ لیجئے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں مولوی کی 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور بیوی کا ایک جملہ ایک اس پر بھاری ہے. کیونکہ اصل میں لوگ آج کل بیویوں سے ہی ڈرتے ہیں, یہ عجیب ہے. یعنی ایک 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 جگہ ایسے ہی مجلس لگی ہوئی تھی, آج کل مکس گیدرنگ ہوتی ہے نا, تو وہاں پر تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے اعلان کیا ہے یہاں پر کوئی ایسا مرد جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتا ہو؟ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. آخر کار ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا تھا میں 50,000 روپے انعام دوں گا. تو اس نے کہا, وہ آیا اس نے کہا پیسے دیے لو 50,000, اور پیٹ تھپک کر کہا شکر ہے تم نے مردوں کی لاش تو رکھی, آخر ایک تو مرد عورت سے نہ ڈرنے والا ہو. کہا اس کا راز کیا ہے کہ تم نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا میں میری بیوی نے مجھ سے کہا بیٹھنا مت کھڑے ہو جاؤ. اگر عورتیں اگر اپنے شوہروں کو شفقت سے محبت سے لیکن ان کا ادب کرتے ہوئے, لیکن اس بات سے یہ نہ سمجھے کہ آج جا کر بھی شوہروں کو ٹھکائی لگانی ہے, ایسا نہیں, محبت کرے ان کا ادب کرے. واللہ ان کا ادب اتنا ہے کہ اتنا کا ادب باپ سے زیادہ ان کا ادب ہے, اور عورت کے لیے یہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھ لے, روزہ رکھے, اپنے بچوں کی تربیت کرے, جنت کے دس دروازے سے چائے چلی جائے. سبحان اللہ, کتنی شوہر کو خوش رکھے, شوہر کو خوش رکھے. لیکن اس خوشی کے اندر یہ ضروری ہے کہ خلاف شریعت بات کو نہ مانا جائے, لیکن اس میں حکمت استعمال کرنی ہے. جیسے ہمارے اس پر ایک عجیب واقعہ سنے حکمت پر, ہمارے ایک دوست خود بتاتے ہیں کہ جب میری نئی شادی ہوئی, کہا میں تو آزاد تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ بھائی میں فلمیں بھی دیکھوں باہر کھانے کھاؤں, کہا تو میں نے اپنی اور ان کی جو گھر والی وہ حافظہ ماشاء اللہ اور ایک بزرگ سے تعلق رکھنے والی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ چلو بھائی جو ہے وہ ہم فلم دیکھنے چلیں گے. کہا وہ اللہ کی بندی ایسی خود سنا رہے کہ اتنی سمجھدار, اس نے مجھے منع نہیں کیا, حکمت, اور میں ساتھ چلی گئی. اور جب فلم دیکھ کر آئے, اچھا وہ کہا کہ وہ بےچاری فلم دیکھ ہی نہیں رہی تھی, وہ سر نیچے کیے بیٹھی ہوئی ہے میری وجہ سے. جب باہر نکلے تو مجھے کہا دیکھو کتنی بری بات ہے, ایسی عورتیں بے پردہ بے شرموں کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں اور میں اور آپ دیکھیں, میں اگر ایسی حرکت کروں آپ کو اچھا لگے گا؟ ایسے بولا اس نے. کہتے ہیں کہ وہ دن ہے کہ میں نے فلم چھوڑ دی. کہا اس کے بعد ایک دن میں نے کہا چلو کھانا کھانے چلیں, کہا اس نے منع نہیں کیا. کھانا کھانے گئے, بل ول ادا کیا, پیسے دیے, واپس آئے. کہا اگلے دن میں جب دفتر سے واپس آیا, اپنی دکان سے واپس آیا, تو اس نے بڑھیا کھانے بنائے وہی والے کل والے, اور جب مجھے کھانے کھلائے میں, اس نے مجھ سے پوچھا کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے. کہا بتائیے کل والے زیادہ اچھے تھے یہ زیادہ اچھے؟ کہا یہ تو اس سے بہت اچھے ہیں. کہا کل خرچہ آیا تھا 2,000 روپے اور آج یہ کھانے صرف 700 روپے میں پکے. اب آپ بتائیے اتنا فضول پیسہ وہاں جا کر خرچ کریں, آپ مجھ کو فرمائیں, آپ مجھ کو حکم دیں, جو آپ کہیں گے میں وہ آپ کو بنا کے دوں گا. نتیجہ یہ ہوا, کہا اس نے میری ایسی بری عادتیں چھڑوا دی. سبحان اللہ, یہ کیا ہے؟ حکمت ہے, سمجھداری ہے. اگر شوہر کوئی بات بولے تو مشورہ کرے. اسی لیے تو ہے کہ اپنے سر پر کوئی بڑا رکھے, شیخ ہو, کوئی ایسی بات ہو تو لکھ کر اس سے مشورہ کر لے کہ جی میرا شوہر ایسے بولتا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. اب جیسے کہ عجیب واقعہ ہے کہ میرے شیخ کو ایک عورت نے خط لکھا, اس نے کہا کہ میرے گھر میں میری ساس رہتی ہے, ہم میاں بیوی رہتے ہیں, میری ساس رہتی ہے اور میرا ایک دیور بھی رہتا ہے. اچھا میری ساس صاحبہ جو ہے وہ کبھی مشورے کے لیے بلاتی ہے تو مجھ سے کہتی ہے تم بھی بیٹھو اور میرا دیور بھی وہاں ہوتا ہے, اب میں کیا کروں. اور وہ اگر نہ کریں, اگر میں نہ جاؤں تو وہ بہت ناراض ہوتی ہیں. تو میرے مرشد نے سمجھایا, سبحان اللہ, فرمایا تم یوں کرو, ایک بڑی سی چادر لے لو اور ایک کونے پہ وہ چادر اچھی طرح ہے جس سے تمہارا چہرہ بھی چھپ جائے, اور ایک کونے میں بیٹھو شوہر کے قریب, ایسا کہ دیور کی نگاہوں سے بچو, اور وہاں پر تم بیٹھو اپنے شوہر کے ساتھ. اس طرح تاکہ کیوں, حکمت سے سمجھا دیا, سبحان اللہ. اچھا بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ صاحب یہ جو کہتے ہیں شرعی پردہ ہم گھر میں بھی کریں تو کیا سارا دن گھر میں بھی برقع پہن کے رکھے؟ تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہے کہ جس عموماً مردوں کا مزاج ہوتا ہے کہ عموماً وہ گھر میں نہیں بیٹھتے, وہ باہر ہوتے ہیں, ضرورت کے وقت آتے ہیں. اگر مان لو گھر پر بھی ہیں, ادھر سے ادھر جانا ہے تو کیا کام کرے؟ وہ دیکھیے پھل گیا, مانو نہیں کام ہے, وہ کتنے جھلتے, یہی کام ہے. تو مردوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ عموماً گھر میں نہیں بیٹھتے, یا آتے تو اپنے کمرے میں گھستے ہیں وہ, ورنہ باہر یا اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ آئے تو مردوں کے لیے ویسے مسئلہ یہی ہے کہ جب گھر میں آئے تو سلام کر کے داخل ہو, یہ اجازت بھی ہے اصل میں, کہ جی اطلاع بھی ہے. زیادہ عورتیں اپنا جو ہے وہ جلدی سے چادر دوپٹہ وغیرہ سنبھال لیا, اور اگر مان لو ایک کونے میں ہو گئی, ایک طرف کو چلی گئی, مرد گزر گیا, یا اگر مان لو ایسی جگہ ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتی تو اپنا پلو وغیرہ اور چادر سے اچھی طرح ڈھانپ کے ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئی, وہ مرد جلدی سے نگاہ نیچی کر کے گزر جائے. تو ممکن ہے حرکات, لیکن بات یہ کیا ہے, ہم مشورہ کریں اور سیکھیں, لیکن شریعت کے حکم پر عمل کرنا, اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کا چین سکون اور نجات کا مدار ہے. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا برقعے کے اوپر, آج کل آئے فیشنیبل برقعے. تو برقعے کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, خوب ڈھیلا ہو. نمبر دو یہ کہ اس میں کوئی نقش و نگار نہ ہو. ہمارے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میں نقش و نگار والا برقع بناؤں گی جس میں بیل بوٹیاں بنی ہوں گی. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا میں کیا کہوں. میں نے کہا اس سے جا کر پوچھو کہ تم جو ایسی عورتیں جو نقش اور نگار والے برقعے پہنتی ہیں, دیکھو دروازہ بند کرو, ایک کام کرو کنڈی لگا دو, لو بابا سے بھی چھٹی ہو جائے گی. انہوں نے کہا, میں نے پوچھا کہ ان سے جا کر پوچھو اپنی بیوی سے کہ جو عورتیں نقش اور نگار والے برقعے پہنتی ہیں تم جب ان کو دیکھتی ہو تو تمہارے اندر کشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس نے بیوی نے کہا کہ, میں نے کہا کہنا سچ سچ بتاؤ. تو جب اس نے بتایا واقعی ہمارے مجھے بھی کشش ہوتی ہے عورتوں کو دیکھ کر, وہ نقشے والے برقعے دیکھ کر. میں نے کہا پر خود ہی سوچ, اس کو کہو خود ہی تم سوچو, جب تم دوسری عورت کو دیکھ کر تمہیں کشش ہوتی ہے تو تم کو اگر اس حالت میں مرد دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. لہذا برقعے کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس میں نقش اور نگار نہ ہو. ہاں جس عورت کے شوہر کو اللہ تعالی نے گنجائش دی ہے تو اس کی حیثیت کے موافق اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے, جس کے اندر بیل بوٹی والے ہوں, زری والے ہوں, اپنے شوہر کی حیثیت کے موافق پہنے, گھر میں پہنے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن برقعے کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرے. اور تیسری چیز یہ کہ چہرے کا پردہ یہ واجب ہے, یعنی چہرے کا پردہ نہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن اس میں بھی فیشن ہے, وہ فیشن کیا کہ چہرے پر نقاب ڈالا تو ناک کو اتنا نیچے کر دیا کہ سارے مرد ناک آؤٹ ہو رہے ہیں, سب کچھ نظر آ رہا ہے. یا ناک کو تو اتنا چھپایا, سبحان اللہ کیا کہنا, ناک کو چھپایا اور چہرے ماتھے کو کھول دیا اپنے, تو کیا یہ درست نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک دفعہ میں گزر رہا تھا, اپنی میری گھر والی میرے ساتھ تھی, تو ایک جگہ ایسے ہی اللہ مجھے معاف کرنا, ایک نظر پڑ گئی تو دیکھا ایک عورت نے دستانے پہنے ہوئے, پاؤں میں موزے, چہرے پر نقاب, باقی سب کھلا, اب میری نگاہ پڑ گئی استغفر اللہ کہہ کر بہرحال میں نے اللہ سے معافی اب بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما میرے نفس کی شرارت کو. تو میں نے اپنی بیوی سے عرض کیا, میں نے بیوی سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ اتنا پردہ اور یہ عالم. اس نے کہا یہ بھی آج کل فیشن چلا ہے. آپ نے دیکھا مانا, یعنی چہرے پر نقاب, ہاتھوں میں دستانے, پاؤں میں جرابے اور سب باقی کھلا ہوا بے ہدا کپڑے. اس لیے برقعے کی یہ صفت ضروری ہے. ہاں اپنے گھر میں ہے, اپنے گھر میں ہے اپنے شوہر کی خوش کرنے کے لیے, یا اپنی انسان کی اپنی بھی طبیعت چاہتی ہے, اس کے شوہر کی گنجائش ہے کہ وہ اچھے کپڑے اس کو بنانے کے دے سکتا ہے, تو اس شوہر کی حیثیت کے موافق اچھے کپڑے پہننا اس کو شریعت نے منع نہیں کیا. وہ پہنے بیل بوٹی والے خوبصورت کپڑے پہنے, دیدہ زیب ہو, لیکن برقعے کے اندر ہو. برقعے کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرے. یہ ہے دادا میرے شیخ فرماتے ہیں شرعی پردہ کر لو. سبحان اللہ. اسی طرح سے شوہر کے چچا سے بھی پردہ ہے, شوہر کے ماموں سے بھی پردہ ہے, اس پردے کا بھی اہتمام ہو. اور ایک بات اور, مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے. مردوں اور عورتوں نے آج کل الٹا کام شروع کر دیا. مرد کیا کرتے ہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچے ایک رکھتے ہیں, اور عورتیں ملا کٹ شلوار سلواتی ہیں. ملا کٹ شلوار کہ جس ٹخنے کھول رہی ہیں اور کیپری شلوار بنوا رہی ہیں جس میں آدھی پنڈلی کھلی ہوئی ہے. کیسی بے شرمی کی بات ہے, جبکہ ان کے لیے ٹخنے کا چھپانا یہ ضروری ہے, واجب ہے ان کے ذمے. لہذا اپنے لباس کے بارے میں مشورہ کریں. اور پھر آج کل ایسے عجیب دوپٹے چلے, اللہ کی پناہ, دوپٹے بالکل اتنے باریک ہوتے ہیں, ایسے باریک دوپٹے میں نماز پڑھنا کہ جس سے بالوں کا رنگ نظر آئے اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یا جسم کا ایسا کپڑا استعمال جس سے جسم کا رنگ چھلکے اس میں بھی نماز نہیں ہوتی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے. مرد کی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو ٹوکتے نہیں ہیں, عورتوں کی غلطی یہ ہے کہ اس میں احتیاط نہیں کرتی. لہذا جانبین سے غلطی ہے. جیسے اب مسئلہ یہ, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنا, بہترین نکاح برکت والا وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو. خرچہ کم ہو اس میں برکت ہوگی. اب ہمارا مزاج کیا ہے کہ نہیں جی خوب خرچہ ہونا چاہیے. آپ کے یہاں لڑکے والا پیسہ دیتا ہے لڑکیوں کو, یا وہی کراچی والا رواج ہے یا خان صاحب والا رواج ہے مری کے اندر؟ لڑکی والے کرتے ہیں, وہ لڑکی والے دیتے ہیں. اللہ, وہی ظالمانہ طریقہ ہے. یعنی کتنی عجیب ظلم کی بات ہے کہ لڑکی والے, یعنی لڑکی کا باپ چاہے قرضہ لینا پڑے, وہ لڑکے والوں کو خوش کرنے کی خاطر سے مقروض ہو جاتا ہے, زکات لیتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اب آپ بتائیے, تو ایسے تو بعضوں کو تو زکات لگتی بھی نہیں ہے, ایسے کو تو زکات دینا بغیر تحقیق کے تو درست بھی نہیں ہے. کہ پتا چلا بعض مطلب لوگ لڑکی کو زکات دیتے ہیں, لڑکی کے پاس تھوڑا بہت سونا بھی ہوتا ہے, اس پہ تو زکات لگتی بھی نہیں ہے. یہ کتنا عجیب مسئلہ ہے. بہرحال یہ ظالمانہ رسم ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی ہے اور ہمیں اس کی شادی میں تکلیف ہوئی ہے, لیکن جب ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ہم پورا پورا بدلہ لیتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں کہ چلو بھائی اگر ایسا ہوا کہ ہماری بیٹی ہوئی وہ لڑکے والوں نے ظلم کیا اور فرمائشیں کی, یہ بہت بے شرمی کی بات ہے. ایسی فرمائشیں کرنا بہت بے غیرتی ہے. لیکن جب ہمارے بیٹے کی شادی ہو تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اور کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ اور برتاؤ ہے کہ عورتیں بہت ہی مان سے اور محبت سے اپنی بہو لے کر آتی ہیں, لیکن عجیب کام یہ ہوتا ہے کہ اب برتاؤ دیکھیے. ایک ہے شوہر, اب اس میں کردار ہے نا, شوہر, شوہر کے ماں باپ, شوہر کی بہنیں, عورت, لڑکی, لڑکی کے ماں باپ, اس کی بہنیں. بہنوں کا کردار لڑکی کی کم ہوتا ہے, اس کے ماں باپ کا اور بھائیوں کا کردار ہوتا ہے. اچھا آج کل عورت نے عجیب معاملہ رکھا ہے کہ شادی ہوتے ہی انہوں نے اپنا ایک ایسا پلان بنایا ہوا ہے کہ بس مجھے لڑکے کو لے کر الگ ہونا ہے. عجیب بات ہے، بجائے اس کے کہ گھر بسانے کی بات کریں، اور یہ موبائل کی مصیبت اتنی آئی، اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا، بہرحال شوہر کو یہ غلط بات ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، اور ہمارے شیخ اس پر سخت نکیر فرماتے ہیں کہ یہ بہت ظلم کی بات ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرو، ان کی پٹائی کرو، یہ غلط ہے. لیکن اس عورت کو بھی ذرا تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے، اگر کبھی شوہر کچھ کہہ دے تو اس وقت خاموشی اختیار کرے، اس وقت کچھ نہ کہے، دوسرے وقت میں دیکھیے اب شوہر کا موڈ اچھا ہے تو اس کو بتا دے، دیکھیے اصل میں بات یہ تھی، ایسے ایسا معاملہ تھا اور ایسی ایسی بات تھی، انسان ہے غلط فہمی ہو جاتی، حقیقت کو ظاہر کر دے گی، اس وقت نہ کرے، بعد میں کرے، اس کا طریقہ ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، میرے شیخ عورتوں کو سکھایا کرتے ہیں، دیکھو اپنے شوہروں سے کوئی چیز کام کروانا ہو نا، اس کا طریقہ سکھایا، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر دکان سے یا ملازمت سے گھر آئے نا، اس کو کچھ فرمائش مت کرو، پہلے آئے اس کو جو ہے خیریت ہے، طبیعت اچھی پوچھی، اس کو آرام سے بٹھایا اٹھایا کہ چلے جی آپ کپڑے تبدیل کر لیں، نہا دھو لیں، اس کے بعد کھانا رکھا، چائے پینی ہے جی، چائے بھی پلا دی، اس کے بعد جب دیکھا وہ خوش ہو گیا، جی اب میرا وہ فلاں کام کر دے. دیکھو کتنی عجیب ترکیب ہے، یعنی ہم سکھا رہے ہیں، فرمایا ایسے مت کرو. دیکھو دنیا میں بھی جب انسان کسی کام لیتا ہے تو پہلے کہتے ہیں گدھے کو باپ بناتا ہے، تو اس کا فرمایا کہ ایسے مت کرو کہ وہ گھر میں گھسا نہیں اور فوراً شروع ہوگی، ایسے نہ کرو، بلکہ وہ دن بھر کا تھکا ہوا آیا ہے، پہلے اس کو تھوڑا کپڑے بدلنے دو، آرام تھوڑا سا کر لے، کھانا نہ کھلا دو. وہ کہتے ہیں کہ جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ شوہروں کے پیٹ کے ذریعے سے ان کے دل میں گھس جاتی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ان کی خدمت محبت کا معاملہ کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کے دلوں پر راج کرتی ہے. یعنی پھر وہ شوہر بھی اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، لیکن شریف شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ بیوی کی حق باتوں کو مانے، ایسا نہیں کہ غلط باتوں کو بھی ماننا شروع کر دیا اور جا کر جو ہے وہ تعویذ لینے کے چکر میں رہتی ہے، ایسا ہو کہ ہمارا شوہر بس ہمارا غلام بن جائے. ہاں یہ درست نہیں ہے کہ ہر حق اور ناحق بات کو، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپس میں ظاہر بات ہے میاں بیوی ایک رشتہ ہے، اس رشتے میں آپس میں محبت ہو، لائف پارٹنر ہے، لائف پارٹنر ہے اور ظاہر بات ہے مل جل کر گزرے گی. جیسے ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا، اس نے کہا یار سنا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مل کر روٹی پکاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے کہا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر برتن دھوتی ہے. تو حضرت نے سمجھایا کہ اس کا طریقہ ہی ہے، تم کام کراؤ، تمہارے کام ہے، تمہیں کہیں جانا ہے، کوئی چیز لینی ہے تو اس کے لیے تم اپنا کام، کوئی دعوت، کوئی بات کہنی ہے، کوئی بات، فرمایا اس کا طریقہ ہے، اس طریقے کرو، انشاءاللہ تمہارا حسب کے کام بھی ہو جائے گا اور اس کا وہ بھی انشاءاللہ خوشی خوشی کرے گا. لیکن ایسا نہیں کہ گھر میں گھستے پر شروع کر دیا. اچھا تو میں ارے کہہ رہا تھا کہ آج کل عورتوں کا عجیب مزاج ہے کہ انہوں نے یہ موبائل کی بات کر رہا تھا کہ موبائل کا فتنہ اتنا عجیب ہے، شوہر نے اگر کچھ کہہ دیا، ساس نے اگر کچھ کہہ دیا، فوراً موبائل اٹھایا، ماں کو فون کر دیا، اماں انہوں نے مجھے یہ کہا، او پتر دی تو گھبرانی میں ہونی آنی ہاں، او میں فکر نہ کر، میں چھڑیں گے نہیں اور یہ اور وہ. نتیجہ یہ ہے کہ اچھا بھلا گھر برباد ہو جاتا ہے. پہلے زمانے کے اندر ٹیلی فون نہیں تھے تو پتا نہیں چلتا تھا، یقین جانے تھوڑے دن تکلیف ہوتی تھی پھر راحت ہو جاتی تھی. لیکن یہ جو اس زمانے کی یہ مصیبت ہے، اس کو اس کام کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے، واللہ اس سے گھروں میں آگ لگ رہی ہے. اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا ٹھیک ہے، تحمل اور برداشت کر لے، دوسرے وقت میں اس کو ظاہر کر لے کہ جی اصل میں بات یہ تھی، ایسی ایسی بات تھی، میرا یہ بات ہے، تب وہ ہے. اور اسی طرح سے عورتوں ساسوں نے بنایا ہوا ہے کہ بس شوہروں کو سکھائے کہ تم نے جو ہے کیا نام ہے بس میرا بن کے رہنا ہے، اس کی کوئی کام بھی نہیں کرنا. یہ بھی عجیب ظلم کی بات ہے بھائی، آخر وہ بیوی ہے، وہ کتنے کام ہے، وہ اپنی بیوی کے کیوں نہیں کام کرے گا اور کتنے اس کی ضرورتوں کو کیوں نہیں پورا کرے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک پورے سرکل بنا ہوا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ شوہر میرا غلام بن کے رہے، ماں چاہتی کہ میرے پاس ہی رہے، اس کے پاس نہ جائے، ایسا بھی ظاہر بات نہیں ہو سکتا، اور شوہر جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ہر وقت غلام بن کے رہے، کہ کیا کہ بس میں جو کچھ کروں، بس میں جو کچھ کہوں وہ ہر بات کو میری مانے، تو ایسا نہیں بلکہ کیا ہوگا. اسی لیے تو سب کے لیے ضرورت ہے کہ ایسے اللہ والے کی صحبت اختیار کریں، لہٰذا اس لیے اعتدال سیکھے کہ بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اپنی ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اسی طرح ساس ہے وہ اپنی بہو کو جو ہے وہ بیٹی سمجھے، اور جو ہے شوہر جو ہے اس کو بیوی کا بھی حق ادا کرے، اور اسی طرح سے عورت شوہر کا بھی حق ادا کرے. ظاہر بات ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو ماں باپ کی بھی تھوڑی سی اگر ماں کچھ کہہ دے تو اس کو تحمل اور برداشت کر لے، अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर लेकर अलगदा हो जा, वो अपने बुढ़े बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे और इनकी खिदमत ना करे। तो लाला ये एक आपस का बर्ताव, उसी तरह से लड़की के माँ बाप का भी है कि अगर लड़की शिकायत करे तो उसको समझाए कि बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़े से तहम्मुल कर लो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह थोड़े दिन में सब अच्छा हो जाएगा। और इसकी नहुसत कहां से खुद शुरू होती है? दर हकीकत इसकी नहुसत शुरू होती है शादी के शुरू से, और वो ये होती है कि ये जो हम इतने हजारों हजारों लाखों लाखों रुपया खर्चा करते हैं तो उस निकाह में कैसे बरकत होगी कि जिस निकाह में खर्चा ज्यादा होगा। अब देखिए ना, एक शौहर है, अब उस शौहर की इतनी आमदनी नहीं है कि वो बीवी को 20,000 रुपए का जोड़ा बना के दे सके। वो कहते मैं तुझे अच्छा बढ़िया जोड़ा तो बना दूंगा लेकिन ऐसा नहीं बना सकता, लेकिन वो जबरदस्ती बनवा लेती है। नतीजा क्या होगा? क्या ये औरत उस शौहर के दिल में घर कर सकती है? वो कहेगी देखो इसको तो अपनी पड़ी हुई है, मेरी हैसियत नहीं है। जबकि इंसान है, एक साहब से कोई बात हो रही थी तो मैं उनसे यही कह रहा था कि मैंने कहा था कि देखो, मैं उनको ये समझा रहा था कि देखो जो शौहर होता है उसको अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल होता है। हमारे मुर्शिद ने तो यहां तक समझाया कि अपनी बीवियों को माना को जेब खर्च भी दो और वो जेब खर्च ऐसा हो कि जिससे उनका हिसाब किताब मत लो। सुभान अल्लाह, कितनी अजीब बात है। अरे मैंने कहा कि भाई शौहर करता है अपने बीवी बच्चों के लिए, और किसके लिए करता है? वो इतनी मेहनत जो करता है। अच्छा, एक औरतों का मिजाज मौलाना अजीब है, पता है क्या? शौहर जो इनको इनके पास जो शौहर जो इनको पैसा देता है ना, इन औरतों का अजीब मिजाज है कि वो पैसा अपनी जात पे खर्च नहीं करती, या तो बच्चों पे करेंगी या घर पे करेंगी। ये मिजाज है औरतों का। हमारी औरतों को अल्लाह ताला ने इतना अजीब बनाया है कि जो इनका अपना पैसा होगा ना, या तो ये बच्चों पे खर्च करेंगी या अपने घर की कोई बर्तन ले लिया, कोई जरूरत की चीज ले ली, ये है। और होशियार इतनी होती है कि जब अपने लिए कोई चीज चाहिए होती है ना तो शौहर की जेबों पर डाका डालती है। तो क्यों, पता है क्या वजह? यह थे कि इनको अपने शौहर पर नाज होता है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारा है। यानी अपना पैसा ये बच्चों पर घर पे खर्च करेंगी। लादा, वो एक दोस्त को मैंने यही समझाया, मैंने उनको कहा कि भाई वो कहते हैं कि साहब वो मैं कह दूं वो तो ये करेगी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुम ये तो सोचो कि वो, तुम देखो तो सही वो करती कहां खर्चा है। वो या तो अपने बच्चों पर खर्च करती है या कोई बर्तन ले लिया, कोई और जरूरत की चीज ले ली फलाई, और अपने लिए कोई चीज चाहिए होगी ना उसके लिए शौहर की जान नहीं छोड़ती। ये उनका मिजाज है। क्यों? उनको शौहर पर नाज होता है, इस नाज की वजह से अपने लिए जो चीज होती है वो शौहर से मांगती है। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे शेख फरमाते हैं कि अपनी शादियों पे खर्चा कम करने का एहतमाम करो, कि जहेज भी, फला भी चीज भी, फला को भी खुश करना है, फला को भी। हमारे एक पीर भाई के बेटे की शादी थी तो हम भी मधु थे, माशाल्लाह पर्दे का इंतजाम। थोड़ी देर में वो हमारे पीर भाई शेख के खलीफा भी, वो आए तो पसीने पसीने, बुरा हाल, सांस ऊपर। मेरी बेतकलो दोस्त, मैंने पूछा क्या बात है खैरियत? क्या बताया? बस एक हमारे रिश्तेदार नहीं आई है तो उसने आकर धमाल मचा दिया, शोर मचा दिया। क्यों? कहा कि उसने आकर देखा मिल्क गैदरिंग नहीं है, मर्द उधर औरत उधर, तो नाराज इतना चिल्लाया। उसने कहा ये हम तैयार है किसके लिए होकर आएंगे, ऐसा आलम कि जब हमें कोई देखेगा नहीं। इसलिए मेरे गुजारिश यही है माओ बहनों से कि हम इस चीज का एहतमाम करने की फिक्र करें कि अपनी शादियों पर खर्चा कम करवाने की फिक्र करें, अपने शौहरों से, अपने भाइयों से, अपने बापों से। इस बात ये गुजारिश उनकी खिदमत पर रखें कि देखिए हम इस चीज पर राजी हैं, माएं हैं वो अपने बेटों को समझाएं, शौहरों को समझाएं, इंशाल्लाह मिलजुल कर ये काम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मुर्शिद, मेरे शेख फरमाते हैं, अब वो आयत पढ़ी थी कि फरमाया कि देखो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कायनात में सबसे बड़े प्यारे, अल्लाह ताला कायनात में सबसे बड़े प्यारे ने अपने महबूब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वजीफा अता फरमाया। फरमाया जो प्यारा अपने प्यारे को वजीफा दे वो कैसा प्यारा होगा, और वो क्या है? वो क्या है? रब्बिग़फिर, ए रब्बा, आ ए हमारे पालने वाले। सुभान अल्लाह। देखो माँ का हक इसीलिए तो ज्यादा है कि माँ तकलीफ बर्दाश्त करती है, अपने उस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट पे रखती है, फिर बच्चा जन्म की तकलीफ है। सुभान अल्लाह। इसी पर इसी वजह से माँ का हक भी ज्यादा रखा। सुभान अल्लाह। तो क्या, तो और फिर माँ को अपने बच्चे से कितना प्यार होता है, कितनी शफकत होती है कि उसकी खातिर से रातों को जागती है। कितनी दफा ऐसा भी मामला होते हैं कि वो बच्चा अगर पेशाब कर दे, वो जगह गीली हो जाए, वो सर्दी का जमाना है तो माँ गीली जगह पर सोती है और अपने बच्चे को सूखी जगह पर सुलाती है। अल्लाह अकबर। इसलिए हमारे एक दोस्त ने सुनाया कि एक बच्चे ने अपनी माँ को लिखा कि आपने मुझसे सब्जी मंगाई 50 रुपए, फला दिन आपने मुझसे ये काम कराया, इसके 100 रुपए। उसने बिल बनाकर दे दिया पूरा जो काम किया। माँ ने बिल पढ़ा, नीचे लिखा कि तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, कोई पैसा नहीं लिया, तेरी वजह से कितनी रातों को बेआराम रही, कोई पैसा नहीं है, तुझे पैदा करने की तकलीफ को बर्दाश्त की, कोई पैसा नहीं है, 2 साल तक तुझे अपनी छाती से खून पिलाया दूध की शक्ल में, उसका कोई पैसा नहीं, तेरे नाज नखरे उठाए, कोई पैसा नहीं, और बच्चे के हवाले कर दिया। बस जब बच्चे ने पढ़ा तो उसकी आंखों से ज्यादा कतार आंसू जारी हो गए। अल्लाह अकबर। यानी कितनी अजीब बात है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप के साथ कैसा मामला करते हैं। और एक मसला और भी याद रखना चाहिए कि अगर बेटी के माँ बाप, बहू के माँ बाप अगर बीमार है और वो बहू कहती है कि अब मेरे माँ बाप बीमार है, मुझे खिदमत के लिए जाने का मौका दो, तो शौहर के लिए और सास को ये चाहिए कि उसको मौका दे। ठीक है ना, जब माँ बीमार होती है तो वो चाहती है कि मेरी बेटी मेरे अब ससुराल से मेरे पास आकर कुछ दिन रहे, मेरी खिदमत करे, तो जब उसके माँ बाप बीमार है तो उसको भी मौका देना चाहिए कि अपने माँ बाप की जाकर खिदमत कर सके। ये नहीं कहना, ये कहना दुरुस्त नहीं है। यानी कितनी अजीब बात है, हमारा एक रवैया ऐसा है कि अगर हमारी बहू बीमार है, जैसे हामिला है, अब वो बीमार है, काम नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, नखरे करती है, बहानेबाजी करती है, और अपनी बेटी अगर उसको ये बच्चा पैदा होने के वक्त आ जाए, कहते बेटी तू इधर आ जा, मैं तेरी राहत और खिदमत करूं। कितनी अजीब बात है, अपनी बेटी की तकलीफ को तो हम तकलीफ समझते हैं, लेकिन हमारी बहू जो दूसरे की बेटी है उसको हम अपनी बेटी नहीं समझते, इसलिए उसकी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझते। कितना अजीब बर्ताव और रवैया है। तो बहरहाल मेरे शेख फरमाते हैं कि रब्बा सुभान अल्लाह, रब सिखा दिया। क्यों? क्योंकि पालने वाले को अपनी पाली हुई चीज से मोहब्बत होती है, और पाली हुई चीज को अपने पालने वाले से मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह। जैसे इंसान एक बकरी भी पालता है, कितनी मोहब्बत हो जाती है। इंसान अशफुल मखलूकात होकर उसका पेशाब पखाना भी साफ करता है। क्यों? मोहब्बत की वजह से। अल्लाह अकबर। देखिए जैसे माँ है, पेशाब, बाप तो बाप का तो तसव्वुर भी नहीं है वो पेशाब पखाना साफ करे, तसव्वुर भी नहीं है। ये माँ ही बिचारी है, ये औरतें ही बिचारी हैं कि कितना खिदमत करती हैं अपनी औलाद की, सब उसके खातिर से कि चलो हमारा बच्चा है, और बर्दाश्त उनकी भी, चले जाएंगे कुछ। तो मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि देखो, पालने वाले को अपनी पाली हुई चीज से मोहब्बत होती है, और पाली हुई चीज को अपने पालने वाले से मोहब्बत होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने रब सिखा दिया। क्यों? ताकि पता है भाई रब्बा कौन, अरे हमारा पालने वाला, तो जो पालने वाले से मांगने में क्या शर्म करना। सुभान अल्लाह। क्या? रब्बिग़फ़िर, हमें बख्श दीजिए। क्या मतलब? गफ़रा यग़फ़िरु, हज़रत फरमाते हैं गफ़रा यग़फ़िरु माने में सतरा यस्तरु के, यानी हमारे गुनाहों को छुपा दीजिए। अल्लाह रब्बिग़फ़िर, हमारे आयब को छुपा दीजिए और हमारी नेकियों को जाहिर फरमा दीजिए। और रब्बिग़फ़िर वरहम, वरहम की 4 तफसीर हकीम उम्मत थानवी की मेरे मुर्शिद सुनाया करते हैं। नंबर 1, तौफीक अताअत, क्योंकि गुनाह की नहुसत यह है इबादत की तौफीक छिन जाती है, और गुनाह की दूसरी नहुसत यह है कि रिस्क में परेशानी और तंगी आ जाती है। दादा इफा हकीम उम्मत ने इसकी वरहम की कि अब रहम फरमा दीजिए। क्या मतलब? हमें इबादत की तौफीक दे दीजिए और हमारे रिस्क में फराखी मईशत, हमारे रिस्क में कुशादगी फरमा दीजिए। ये तो दुनिया में दो नेमतें रहमत की मिलेगी, और आखिरत में क्या है? बेहिसाब मगफरत। हमारी माँ ने पूछा जब ये दुआ सुनी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, तो हमारी माँ ने पूछा कि इसके क्या माने, तो जनाब रसूल, हमारी माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके माने यह है कि अल्लाह ताला नामाए आमाल को देखे और कुछ ना पूछे, फरमाया जाओ जन्नत में। फरमाया ये है ऐसा हिसाब। अल्लाह ताला ऐसा ही हिसाब हम सबको नसीब फरमा दे। और दूसरी नेमत क्या है कि अव्वल जन्नत में अव्वली दुखुल जन्नत, यानी जन्नत में अव्वली दाखिला। ये चल रहमत की 4, तौफीक ताअत, फराखी माईशत, रिस्क में यानी कुशादा हो जाए, इबादत की तौफीक मिल जाए, गुनाह छोड़ने की तौफीक, और आसान हिसाब हो, अल्लाह देखकर कुछ न पूछे, फरमाया जाओ। और आखिरी क्या है कि बगैर सीधा जन्नत में चला जाए, जहन्नम में जाए बगैर। और आगे क्या फरमाया? वअंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह पर जितने रहम करने वाले हैं, हमारे माँ बाप हैं, दोस्त अहबाब हैं, उलमा अल्लाह वाले हैं, लेकिन अल्लाह सबसे बढ़कर रहम फरमाने, बेहतरीन रहम फरमाने वाले आप हैं। क्योंकि माँ बाप का रहम वो भी महदूद होता है, खुद महदूद, उनका रहम भी महदूद, और आप गैर महदूद, आपकी रहमत भी गैर महदूद है। दादा तमाम रहम करने वालों में सबसे बेहतरीन नाम है। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं 1 तस्बीह की रोजाना पढ़ लिया करो, रब्बिग़फ़िर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर وَرَحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ 18 پارے سورہ مومنون کی آخری آیت ہے, سورہ مومنون کی یہ آخری آیت ہے 18 پارے کے اندر. رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین. اور اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. یہ یعنی عورتیں اپنے خاص دنوں میں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں, لہٰذا ایک تسبیح اس کا پڑھنے کا معمول بنائیں, کیونکہ یہ بطور وظیفے کے ہے نا, اس لیے اس کو تمام جاری رکھیں اور اپنی بہنوں کو بھی اور اپنی سہیلی دوستوں کو بھی بتا دیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ کریم مالک, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم سب کو مسلمان بنایا, انسان بنایا, اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ بے شمار نعمت عطا فرمائی, مسلمان کے گھر پیدا فرمایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی. یا اللہ دین کے کتنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائی, کتنے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائی, اس نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ 100% دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. اے کریم مالک, ہمارے رزق میں جو پریشانی ہے اس کو دور فرما دیجیے, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. جو کوئی کسی بیماری میں گرفتار ہے, کوئی مصیبت ہے, یا اللہ اس کی بیماری کو راحت سے تبدیل فرما, شفا سے تبدیل فرما, مصیبت کو عافیت سے تبدیل فرما دیجیے. اور اے کریم مالک, یا اللہ ہمیں سے ہماری مائیں بہنوں میں سے جس کی جو جائز حاجات ہے, یا اللہ آپ جاننے والے ہیں, یا اللہ میں سے کسی کی بھی حاجت کو یا اللہ تعالیٰ رد نہ فرمائیے اور اس کو پورا, جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے, جو شادی کے جن کی شادی کی عمریں ہو گئی ہیں, یا اللہ ان کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما دیجئے, جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو ان کا فرما بردار بنا دیجئے. اور یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اور یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ ہماری مائیں بہنوں کے آپ حاجات کو جاننے والے ہیں, جن کے یہ جو دعا کرانا چاہتی ہیں اور جو ان کے دل میں تمنا ہیں, ہر جائز تمنا ہے, یا اللہ علیم و خبیر آپ اس کو جاننے والے ہیں, اپنے کرم سے کسی کی بھی حاجت کو یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے, اور خاص رحمت ہماری جان پر فرمائیے, اور تمام ضروریات اور حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کتاب ہے 4 اعمال اور معمولات, یہ کتاب ترتیب بنائے.